الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول نزعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج سلام الله مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر جیسا کہ حضرت الاسلام المسلمین صادق قدوی صاحب نے عرض کیا کہ ان سے روزہ مجالس کا عنوان غیبت کبریٰ حضرت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ہے اور بعض روایات میں 11 شوال کو تاریخ ہے جب سے امام کی غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا. بہت سارے سوالات ہیں, بہت ساری گفتگو ہے جس کا ذکر کیا جا سکتا ہے. خود فلسفہ غیبت کیا ہے, یہ غیبت کیوں ہوئی ہے, غیبت رحمت ہے یا زحمت, امام کے لیے رحمت ہے یا زحمت, ہمارے لیے رحمت ہے یا زحمت, یہ سب سوال ہیں. اسی طرح سے خود عصر ظہور, ظہور کو اللہ نے کس لیے باقی رکھا, وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کی خاطر اللہ اپنے سرمایے کو گویا محفوظ رکھ رہا ہے کسی خاص مقصد کے لیے, تو وہ مقصد خاص کیا ہے اور اس کے لیے, اس مقصد خاص تک پہنچنے کے لیے آیا غیبت ناگزیر ہے یا نہیں, یہ سوالات ہیں بہت سارے. یقیناً یہ سارے سوال مفصل بحث چاہتے ہیں. انہی سوالوں کے درمیان میں ایک سوال یہ ہے کہ معنی انتظار کیا ہے اس غیبت کے عرصے میں. ہم جو انتظار میں ہیں اس انتظار کے معنی کیا ہے, کیونکہ اگر معنی سمجھ میں آ جائے تو پھر کیفیت انتظار کو سمجھنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے. اب جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, یہ تمام کی تمام ابحاث مفصل بحث ہیں. آج صرف آپ کی خدمت میں انتظار کے معنی کے اعتبار سے میں گفتگو پیش کروں گا, اس لیے کہ جب بھی ہمیں کوئی آیت یا روایت کا سامنا ہوتا ہے تو جو پہلا احتمال دیا جاتا ہے اس کے معنی پر وہ اس کا لغوی معنی ہوا کرتا ہے, اس لیے کہ متکلم اگر حکیم ہو, دانا ہو, عقل مند ہو تو جب کلام کرتا ہے تو پہلا احتمال, قوی ترین جو احتمال ہے وہ کیا کہ اس متکلم نے جو لفظ استعمال کیا ہے اس لفظ سے اس کا وہی معنی ہے جو عام عرف میں لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے یا وہی معنی ہے جو لغت میں استعمال ہوتا ہے؟ اگر حکیم کلام کرے لیکن اس کی مراد کچھ اور ہو تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس دوسری مراد کے لیے قرینہ لے کر آتا ہے۔ اب یہ قرینہ عقلی بھی ہوا کرتا ہے، حالی بھی ہوا کرتا ہے، یہ قرینہ لفظی بھی ہوا کرتا ہے۔ کوئی عقلی دلیل آ کر یہ بتلاتی ہے کہ یہاں پر مراد یہ نہیں ہے، کوئی حال کوئی کیفیت یہ بتاتی ہے کہ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ مراد نہیں ہے، یا خود لفظ کے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہوتی ہے، الفاظ کے ذریعے سے اس نے بیان کیا ہوتا ہے کہ میری مراد یہ نہیں ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ آپ نے قرآن اٹھایا، تلاوت شروع کی، ایک مقام پر آپ پہنچے اور آپ نے دیکھا کہ آیت کہہ رہی ہے وَجَاءَ رَبُّكَ، تیرا پروردگار آیا۔ اب آنا ایک فعل ہے جس کے لیے بدن کی ضرورت ہے، جسم کی ضرورت ہے، زمان و مکان کی ضرورت ہے۔ یہ فعل بغیر جسم کے، بغیر زمان کے، بغیر مکان کے انجام نہیں پایا جا سکتا۔ اب یہاں پر میرے پاس ایک دلیل عقلی موجود ہے، وہ دلیل عقلی کیا کہتی ہے؟ وہ دلیل عقلی یہ کہتی ہے کہ پروردگار جس ذات کا نام ہے اس کا نہ بدن ہے نہ مادہ ہے، نہ وہ زمان میں سماتا ہے نہ مکان میں سماتا ہے۔ ماورائے بدن، ماورائے جسم، ماورائے مادہ، ماورائے زمان و مکان ہے۔ تو جو ماورائے مادہ ہو، جو زمان و مکان سے آگے ہو، اس کے لیے آنا مانا نہیں پیدا کرے گا۔ آنا مادہ کہاں پیدا کرے گا؟ جہاں پر کوئی جسم ہو، زمان و مکان میں مقید ہو، وہاں آنا کا مانا پیدا ہوگا۔ جو ہر وقت حضور رکھتا ہو، جو ہر شے پر غالب ہو، اس کے لیے آنے کا مانا تصور میں نہیں ہے۔ اب یہاں پر مجھے یہ عقلی دلیل یہ سمجھا رہی ہے کہ جو پروردگار نے جاء کا فعل استعمال کیا ہے، یہ ذات کے لیے استعمال نہیں کیا بلکہ اس سے مراد کچھ اور ہے۔ لہذا میں نے جب تفسیر میں جا کر دیکھا اور آئمہ نے بھی اس کی بات تائید کی، فرمایا جاء امر ربک، تیرے پروردگار کا امر آیا۔ اب یہ جو مراد ہے کہ اس سے خود پروردگار نہیں بلکہ اس کا امر مراد ہے، کیسے سمجھ میں آیا؟ ایک عقلی دلیل کے ذریعے سے۔ اسی طرح سے لفظ میں دلیل ہوا کرتی ہے، خود لفظ قرینہ بنتا ہے، کہیں پر کوئی حال کوئی کیفیت یہ قرینہ بنتی ہے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ مراد یہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا کوئی قرینہ نہ پایا جائے تو جو قوی ترین احتمال ہے وہ کیا ہے؟ کہ یہاں پر جو بات کہی گئی ہے، جو لفظ استعمال کیا گیا، اس سے مراد وہی ہے جو لغت میں ہے۔ لہذا کسی بھی آیت اور روایت کو سمجھنے کے لیے پہلا جو قرینہ استعمال ہوتا ہے وہ لفظ کا لغت میں ہے، کہ لغت میں جا کر دیکھیے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ انتظار اور انتظار کی کیفیت کے اوپر بہت ساری روایات موجود ہیں، لیکن میں ابھی ان میں بحث نہیں کرنا چاہتا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ روایت میرے پاس آ جائے۔ اب یہی روایت مختلف انداز سے ہے۔ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام جب اسی روایت میں، مولا جب فرماتے تو امام فرماتے ہیں کہ افضل عبادت مومن، مومن کی افضل ترین عبادت کیا ہے؟ انتظار الفرج۔ کہیں پر فرمایا گیا افضل اعمال امتی انتظار الفرج، کہیں فرمایا گیا افضل العبادہ انتظار الفرج۔ مختلف الحان ہیں، مختلف الفاظ ہیں کہ جن میں انتظار فرج کو یا افضل عمل یا افضل عبادت بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ انتظار کیا ہے؟ جب معصوم لفظ انتظار استعمال کر رہا ہے تو مراد کیا ہے؟ انتظار کہتے کسے؟ انتظار کے ایک وہ معنی ہے جو میں اور آپ اپنی لغت میں اردو میں لیا کرتے ہیں، تقریباً ویسے ہی، تقریباً کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ عربی میں 100% معنی وہ نہیں ہے جو اردو میں، تقریباً معنی وہ، تقریباً جو ہم اردو میں معنی لیتے ہیں انتظار کا، وہی معنی عربی میں تقریباً ہے، لیکن اصل معنی کیا ہے اس کی بحث آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اردو میں انتظار کے معنی کیا معنی ہے؟ انتظار کے معنی یہ ہے کہ کوئی امر جو متوقع ہو، انسان کی توجہ اس کی طرف رہنا، اس کے اوپر انسان کی امید کا باقی رہنا، یہ کہلاتا ہے انتظار۔ مثلا آپ کا کوئی مہمان آنے والا ہے، آپ کی توجہ اس کی آمد کی طرف ہے، آپ کو اس کی آمد کی امید ہے، جب تک یہ امید باقی رہے گی انتظار باقی ہے۔ عربی میں بھی یہی معنی ہے۔ لہذا فرمایا کہ وَضِدُّهُ، انتظار کی ضد ہے الیاس، نا امیدی۔ جیسے ہی نا امیدی کا فیکٹر آئے گا درمیان میں، انتظار ختم ہو جائے گا۔ کب تک انتظار ہے؟ جب تک امید ہے۔ امید قطع ہو جائے، نا امیدی میں بدل جائے، انتظار اپنے معنی کو کھو دیتا ہے، پھر انتظار باقی نہیں رہتا۔ لہذا اہم ترین عنصر جو انتظار کے اندر پایا جاتا ہے وہ امید کا ہے۔ اب آیا کیا، جیسے اب یہ ہوا ہے اور یہ آپ سنیں گے آئندہ آنے والے ایام میں، یہ چیز بڑی شدت کے ساتھ ہوگی۔ مثلا کوئی خود ساختہ عالم دین پروفیسر صاحب آ کر یہ کہتے ہیں کہ جی شیعوں کو باقی رکھنے والی چیز میں سے ایک اہم ترین چیز جو ہے وہ ان کے اندر انتظار کا کانسیپٹ ہے، اس لیے کہ انتظار کا کانسیپٹ انہیں امید دلاتا ہے، اور اس امید کے سہارے کہ کوئی آئے گا، اب وہ آئے یا نہ آئے، وہ امید ان کو جوڑ کر رکھتی ہے، ان کو باقی رکھتی ہے، اس لیے شیعہ طول تاریخ میں باقی رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی آنے والے کی امید ہی نے ملتوں کو باقی رکھنا ہوتا تو بہت ساری ملتوں میں منجی کا تصور باقی تھا لیکن فنا ہو گئے، بہت ساری ملتوں میں کسی نجات دہندہ کا تصور موجود تھا لیکن ترقی نہیں کر سکتے۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ جس امید کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں اور شیعوں کے اندر جو انتظار پایا جاتا ہے اس میں فرق ہے۔ یہ جو فرق ہے یہی بتلانا مقصود ہے آج، کہ اس انتظار میں امید تو ہر جگہ پائی جاتی ہے۔ میں ان ادیان کے نام گنوانا شروع کر دوں تو ایک خود محض ہے یہ بھی اپنے اندر، کہ کن کن ادیان میں کسی منجی عالم، منجی انسانیت کا تصور پایا جاتا ہے۔ ہندوؤں میں پایا جاتا ہے، بدھ مت میں پایا جاتا ہے، جین مت میں پایا جاتا ہے، عیسائیوں میں پایا جاتا ہے، یہودیوں میں پایا جاتا ہے۔ تقریباً دنیا کا کوئی بڑا مذہب اور مکتب ایسا نہیں ہے جس میں کسی منجی عالم، انسانیت کو نجات دینے والے کا تصور نہ پایا جاتا ہو۔ حتیٰ میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، حتیٰ سوشلزم جو کہ ایک نان ریلیجس مکتب ہے، غیر دینی مکتب ہے، اصل دین سے اس کا کوئی ربط ہی نہیں ہے، جس نے اپنی مذہبی، اب میں اس کو لفظ مذہبی استعمال کر رہا ہوں حالانکہ وہ غیر مذہبی ہے، اس نے اپنی عقیدتی جو اساس ہے وہ کمیونزم کو قرار دیا، اور کمیونزم ضد مذہب ہے، اینٹی ریلیجن ہے۔ یہ اینٹی ریلیجن مکتب جس کو سوشلزم کہا گیا، اس کے اندر بھی کسی منجی عالم کا تصور پایا جاتا ہے۔ ایک ایسا مکتب کہ جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ پرابلم ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ شاید مولویوں کا، مذہبی لوگوں کا، اپنے لوگوں کی ایک، جسے کہتے ہیں کہ قلب کے اندر جو سافٹ کارنر ہے، ان کے جو عواطف ہیں، ان کی جو اندر انسانی تراہم کی جو احساسات ہیں، ان کو جذب کرنے کے لیے مولویوں کا ایک شوشہ ہے۔ ہر مذہب کے مولوی لوگوں کو اپنے لیے طرف راغب کرنے کے لیے ایک سیویئر کا، ایک لائف سیور کا، ایک انسانیت کو بچانے والے کا تصور پیش کر دیتے ہیں۔ لہذا حتیٰ میں عرض کروں کہ سوشلزم میں، یعنی کیا سوشلزم جب دے رہا ہے جو کہ ایک اینٹی ریلیجن ہے، مارکس جو کہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ریلیجن از دا اوپیم آف مائنڈ فار پیپل، مذہب کیا ہے؟ ذہنوں کے لیے افیون ہے، مذہب ذہنوں کو سلا دیتا ہے۔ البتہ اگر بعض مذاہب کی اسٹڈی کی جائے تو مارکس کا کہنا غلط بھی نہیں ہے، بعض مذاہب کی، بعض مکاتب کی اگر اسٹڈی آپ کریں تو نتیجہ شاید اس سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ آج جو یہ داعش وائش کی شکل میں آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں، بظاہر یہ مذہبی لبادہ اوڑھ کر آئے ہیں، ان کو مذہب نہ صرف سلا رہا ہے بلکہ ایسے انجیکشن لگا رہا ہے کہ بدترین انسانی اعمال دینے کے باوجود ان کے کانوں پر کوئی جو نہیں رہ رہا ہے. اس لیے میں اس قید کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بعض اگر مکاتب کو جا کر دیکھا جائے تو پھر مارکس کی بات پوری طرح سے غلط بھی نہیں نظر آتی. لیکن یہ بعض میں ہے, ہر جگہ نہیں ہے, کلیہ نہیں ہے, ہر جگہ پہ اپلائی ہونے والا فارمولا نہیں ہے, بعض جگہوں پر ہے. لیکن وہ بھی ایک سیویئر کا تصور دیتا ہے جو کہ ریلیجن نہیں ہے. لہذا آپ کبھی اسٹڈی کریں تو آپ کو جا بجا یہ ملے گا کہ وہ بھی امید رکھتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن اس ظلم کے نظام نے ختم ہونا ہے. لہذا فیض صاحب جو سوشلسٹ شاعروں میں سے نام ان کا مشہور ہے, مشہور ترین ان کی غزل ہے, گلوں میں رنگ لیے باد نو بہار چلے, چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. اس کے بارے میں خود سوشلسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس زمانے کی بات کی جا رہی ہے, اس وقت کو اور اس شخص کو ذہن میں رکھ کے بات کی جا رہی ہے جس نے آ کر زمانے کو عدل سے بھرنا ہے. اب میں پھر اس طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ گفتگو مفصل ہو جائے گی. لہذا یہ جو سیویئر کا تصور ہے یہ صرف مذہب سے متعلق نہیں ہے, غیر مذہبی, یعنی اب میں اس کو ایک شارٹ جملے میں کہوں تو یہ جملہ کہہ سکتا ہوں, جہاں کہیں پر بھی انسانیت کے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف احتجاج آواز بن کر سامنے آتا ہے وہاں پر منجی انسانیت کا تصور خود بخود سامنے آ جاتا ہے. جہاں کہیں پر بھی ظلم کے خلاف بات ہوگی وہاں پر اس انسانیت کو ظلم سے نجات دینے والے کا تصور خود بخود سامنے آ جاتا ہے. اب بات یہ کہ کیا تشیع کے اندر بھی یہ امید, یہ انتظار اسی طرح سے ہے, اتنا ہی عمومی ہے جتنا کہیں اور ہے, یا تشیع کے اندر انتظار کا معنی اس سے زیادہ قوی ہے؟ اس کے لیے ایک چھوٹی سی بحث آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور آپ کی زحمتوں کو تمام. یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو لفظ انتظار ہے عربی میں لغت کے اعتبار سے کہاں سے نکلا ہے, اس کا مبدا کیا ہے, اس کا ریشہ, اس کی روٹ کیا ہے. انتظار, لفظ انتظار نکلا ہے نظر سے. نظر وہی لفظ ہے جو کہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. نظر نہیں, زال والی نظر نہیں, نظر و نیاز والی نہیں, نظر دیکھنے والی اردو میں استعمال کیا جاتا ہے. نظر یعنی دیکھنا. انتظار کیسا دیکھنا ہے یہ دیکھنے کے لیے ایک چھوٹی سی بحث ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. پہلے تو ہم عربی میں جا کر یہ دیکھتے ہیں کہ کیا عربی میں صرف نظر ہی ایسا مادہ ہے جو دیکھنے پہ دلالت کرتا ہے, یا اور بھی الفاظ ہیں کہ جو دیکھنے پہ دلالت کرتے ہیں. عربی میں چار مادے خاص طور پر دیکھنے کے اوپر دلالت کرتے ہیں. اب اردو کی یہ کمزوری ہے کہ وہ چاروں کا ترجمہ ہم اردو میں کیا کرتے ہیں, دیکھا. اتفاق کی بات یہ کہ یہ چاروں لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں, چاروں لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں, لیکن ہم ان کے درمیان میں ڈفرینشیٹ نہیں کرتے, ان کے درمیان میں فرق نہیں کرتے. پہلا لفظ جو عربی میں استعمال ہوتا ہے دیکھنے کے لیے وہ ہے نظر. دوسرا لفظ ہے راء, جس سے لفظ نکلتا ہے رؤیت. تیسرا لفظ ہے بصر, جس سے بصارت اور بصیرت. چوتھا لفظ ہے شہدا, جس سے شہادت اور مشاہدہ. یہ چاروں لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. نظر اردو میں استعمال کیا جاتا ہے, بصر اور بصارت اردو میں استعمال کیا جاتا ہے, رؤیت, پورے سال ہم رؤیت کا لفظ استعمال کریں یا نہ کریں سال میں دو مرتبہ ضرور استعمال ہوتا ہے, ایک رمضان سے پہلے اور ایک رمضان کے بعد رؤیت ہلال کمیٹی کے نام سے رؤیت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. چوتھا لفظ ہے شہدہ, شہادت. ہم لفظ مشاہدہ استعمال کرتے ہیں, کہتے ہیں جی آپ نے مشاہدہ فرمایا. مشاہدہ فرمایا یعنی کیا, کہ آپ نے دیکھا. ہم سب کا ترجمہ دیکھا کرتے ہیں, ہمارے ہاں ان میں کوئی ڈفرینشیٹ نہیں ہے, کوئی ڈفرینس, لیکن عرب میں ہے. لہذا عرب کہتے ہیں کہ ان دیکھنے کے معاملے میں جو سب سے ضعیف مادہ ہے وہ نظر ہے. نظر سب سے ضعیف مادہ کیوں؟ اس لیے کہ نظر کا مادہ جہاں استعمال ہوتا ہے وہاں پر شے کی طرف دیکھنا مقصود نہیں, اسپیسیفائی نہیں کرتا نظر. نظر کیا ہے؟ کہا جب تک آنکھ کھلی ہے, صحیح کام کر رہی ہے, دیکھنے کے تمام فیکٹرز موجود ہیں, یعنی روشنی ہے, سب کچھ موجود ہے, تو جہاں تک آنکھ کام کرتی ہے یہ سب کا سب کہلاتا ہے نظر. جو آپ دیکھنا چاہیں وہ بھی شامل ہے، جو آپ نہ دیکھنا چاہیں وہ بھی شامل ہے۔ اب یقیناً بعض ذہنوں میں یہ سوال آئے گا کہ ہم جو نہ دیکھنا چاہیں کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے آپ دیکھنا مجھے چاہتے ہیں لیکن آپ کے آنکھ کے اندر یہ مائک خود بخود آئے گا، میرے پیچھے رکھا ہوا ممبر خود بخود آئے گا، ساتھ رکھا ہوا یہ سٹول خود بخود آئے گا۔ آپ دیکھنا مجھے چاہتے ہیں لیکن دکھائی جو آپ کو دے رہا ہے وہ یہ سب کچھ ہے۔ لہذا آنکھ کھلی ہوئی ہو، آپ بلا مقصد، یعنی جیسے ہوتا ہے بعض اوقات انسان کسی بھی چیز کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، یعنی کسی خاص چیز کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، آنکھ کھلی ہے تو جو کچھ بھی آنکھ میں آ رہا ہے یہ نظر میں شامل ہے۔ لہذا آپ نظر کے ذریعے سے ڈائریکٹلی کسی شے کو نہیں کہہ سکتے، مثلا آپ نہیں کہہ سکتے نظر تو وجہ ابھی میں نے باپ کے چہرے کو دیکھا، یہ نہیں کہہ سکتے۔ نظرہ کے ساتھ اگر کہیں گے تو ایک الہ ایک حرف چاہیے جو مشخص کرے کہ نظر کہاں جا رہی ہے، لہذا آپ کہیں گے نظر تو الہ وجہ ابھی میں نے باپ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ یہ جو کو دیکھا ہے یہ کہنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ یعنی اسپیسیفائڈ نظر، خاص طور پر میری نظر کسی شے کے اوپر ہو۔ فرمایا اس کے لیے مادہ استعمال ہوتا ہے بصارہ، جس سے بصارت، اسپیسیفکلی شے کو دیکھنا۔ لہذا میں جب کہوں گا بصر تو وجہ ابھی میں نے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا، ختم ہو گیا، یہ اسپیسیفائڈ دیکھنا ہے۔ اس اسپیسیفکیشن میں، اب یہ بحثیں ہیں میں اس طرف نہیں جا رہا، صرف اشارہ کروں گا، اسی اسپیسیفکیشن کو آپ اگر مبالغے میں لے جائیں، یعنی بہت ہی آپ کی نظر کسی شے کے اوپر فوکس ہو جائے، تو اسے کہتے ہیں بصیرت۔ فوکس فارم جو ہوتی ہے دیکھنے کی، فوکس فارم کو کیا کہتے ہیں؟ بصیرت۔ یعنی کیا؟ آپ کسی معاملے کو اتنا فوکس کر کے دیکھیں کہ پھر اس کی ہر حرکت آپ کی نظر کے اندر ہو، اسے کہتے ہیں بصیرت۔ جب آپ اتنا غور کر کے کسی معاملے کو دیکھتے ہیں تو اس کے تمام پازیٹو اور نیگیٹو آٹومیٹیکلی آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بصیرت کسی خاص عمل کا نام نہیں ہے۔ یہ جو رہبر معظم بار بار بصیرت کا کہہ رہے ہیں، روایات میں بصیرت ایک مفصل چیپٹر ہے، حتیٰ کربلا کے حوالے سے جب گفتگو کی جاتی ہے تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب کے حوالے سے اہم ترین گفتگو بصیرت ہے۔ بصیرت ہے جو بعض کو کربلا تک لے آئی، اور بصیرت ہے جو بعض لوگوں کو کربلا، فقدان بصیرت ہے جنہوں نے کربلا نہیں پہنچنے دیا لوگوں کو۔ بہت سارے اس طرح کے مباحث ہیں بصیرت۔ لہذا بصیرت کسی خاص شے کا نام نہیں ہے۔ بصیرت کیا ہے؟ کہ آپ اپنے اطراف میں ہونے والے واقعات کو اتنا فوکس کر کے دیکھیں کہ ان کے پروز اینڈ کونز آپ کے سامنے آنے لگے، چھوٹی چھوٹی آپ کی تفصیلات آپ کو سامنے آنے لگے، اس شے کی اچھائی برائی آٹومیٹیکلی آپ کے سامنے آ جائے گی، اسی کو کہتے ہیں بصیرت۔ نظرہ اور بصرہ، یہ دونوں دیکھنا اصل جو تعلق ہے بدن کی آنکھ سے، رؤیت کا جو مادہ ہے وہ اس سے زیادہ قوی ہے۔ اس میں کیا قوت پائی جاتی ہے؟ اس میں قوت یہ پائی جاتی ہے کہ رؤیت، اس آنکھ سے دیکھنے کو بھی کہتے ہیں اور اس آنکھ کے بغیر دیکھنے کو بھی کہتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ آنکھ کے بغیر کیا دیکھا جاتا ہے؟ یقیناً آنکھ بند کر کے جو چیز دیکھی جاتی ہے اسے کہتے ہیں خواب۔ داخلی آنکھ بند کر کے بھی جو دیکھا وہ کیا کہلاتا ہے؟ دیکھنا ہے نا، ہمارے ہاں اس کو ہم کہتے ہیں دیکھا۔ لیکن عرب خیال رکھتے ہیں، اگر آپ کسی عرب کو جا کر یہ کہیں کہ نظر تو فی المنام، یا کہیں بصر تو فی المنام، تو وہاں پر ہنسے گا، کیونکہ نظرہ اور بصرہ دونوں کا تعلق اس باڈی کی آنکھ سے ہے۔ لہذا خواب میں جو دیکھا جائے گا اس کے لیے نہ نظرہ استعمال کیا جائے گا نہ بصرہ، کیا استعمال کیا جائے گا؟ راہ۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام خواب دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا آباتی انی رأیتو، اے بابا میں نے دیکھا، انی رأیتو احد عشر کوکبا والشمس والقمر، اے میرے بابا میں نے 11 ستاروں، چاند اور سورج کو دیکھا۔ اب اگر اس کے بعد والی حصہ نہ ہو، اس کا بعد والا حصہ نہ ہو، رأیتہم لی ساجدین، یہ لفظ نہ ہو، تب بھی صرف یہی جملہ رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر، میں نے دیکھا 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو، تو کون بتائے گا کہ یہ خواب ہے یا نہیں؟ اس جب دیکھے میں نے قرینے کی بات کر رہا تھا، قرینہ یہاں لفظ کے اندر موجود ہے، رأیت تو خود نہیں بتا رہا کہ میں نے جاگتے ہوئے دیکھا ہے یا سوتے ہوئے دیکھا ہے، آگے کے لفظ بتلا رہے ہیں، لفظ کیوں بتلا رہے ہیں، کیا خاص بات ایسی؟ کیا چاند سورج ستارے اس آنکھ سے نہیں دیکھے جا سکتے، جاگتے ہوئے نہیں دیکھے جا سکتے؟ دیکھے جا سکتے، تو ہم کیسے بتائیں گے کہ حضرت یوسف جو کہہ رہے ہیں وہ خواب ہے؟ کون بتائے گا ہمیں کہ حضرت یوسف جو دے رہے ہیں وہ خواب ہے؟ چاند سورج ستارے آپ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، تو ہمیں کیسے پتا لگے گا کہ یہ خواب ہے؟ مجھے آواز نہیں آ رہی، لیکن بظاہر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ ان تینوں کو ایک ساتھ اس آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، ایسا ہے یا؟ کیونکہ اگر سورج ہوگا تو پھر ستارے نظر نہیں آ سکتے، چاند نظر آ سکتا ہے، ستارے نظر نہیں آئیں گے، چاند اور ستارے نظر آ سکتے ہیں لیکن کبھی بھی ستارے اور سورج ایک ساتھ نہیں دکھائی دے سکتے، تو ان تینوں کا ایک ساتھ دکھائی دینا خود یہ بتلا رہا ہے کہ جو حضرت یوسف رأیت تو کہہ رہے ہیں وہ خواب ہے، یہ ہوتا ہے قرینہ، یہ قرینہ، لفظ میں قرینہ موجود ہے کہ جو دیکھا ہے وہ رأیت تو کہہ، نہیں کہا انہوں نے فی المنام، یہ نہیں کہا میں نے نیند میں، نیند کا لفظ استعمال نہیں کیا، کہا رأیت تو میں نے دیکھا، اب یہ جو دیکھنا ہے یہ کون سا دیکھنا ہے؟ آنکھ نہیں ہے، بغیر آنکھ کے آنکھ بند کر کے دیکھا رہا ہے، تو اس لیے رہا قوی ہے، ان سب سے زیادہ جو قوی ہے وہ شہدہ کا مادہ ہے، شہدہ کے مادے میں جو چیز قوت رکھتی ہے وہ کیا ہے؟ آنکھ سے دیکھ لیا، اسپیسیفائڈ ہو کر دیکھ لیا، داخلی اور ظاہری دونوں طرف سے دیکھ لیا، پھر رہ کیا کیا ہے؟ کیا شہدہ کا مادہ ہر جگہ استعمال نہیں ہو سکتا؟ شہدہ کے مادے کے استعمال کی اپنی خاص ضرورتیں ہیں، جب تک وہ نہ ہو شہدہ کا مادہ استعمال نہیں ہو سکتا، شہدہ کے مادے کے لیے ضروری ہے کہ مستقیماً آنکھ سے دیکھا گیا ہو، شہدہ کے مادے کے لیے ضروری ہے کہ جس واقعے کو دیکھا گیا ہو اس میں مستقیماً خود ملوث ہو، وہ معاملہ ایسے روشن ہو کہ جس کے لیے مولا کائنات فرماتے ہیں اس امر کی گواہی مت دینا جو تمہارے لیے کف دست ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح سے روشن اور واضح نہ ہو، مت گواہی دینا اس کو، یہ سب کا سب شہدہ میں، یہ کبھی انشاءاللہ شہادت کے عنوان پر گفتگو کی وہاں پر آپ کو مفصل بتاؤں گا کہ شہدہ میں دیکھنے سے مراد کیا ہے، لیکن ان دیکھنے کی ڈگریز اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی تو اب سب سے ضعیف دیکھنا کون سا ہے؟ نظر، آنکھ کھلی ہوئی ہے جہاں تک دکھائی دے رہا ہے یہ کیا ہے؟ نظر، اسی نظارہ کو، اب عربی کا قاعدہ کیا ہے؟ عرب بعض مادوں کو بعض ابواب میں لے کے جاتے ہیں، انہوں نے مختلف باب بنائے ہوئے ہیں، 12 یا 15 باب ہیں جن میں سے 10 باب مشہور ہیں، ان بابوں میں لے جا کر معنی کو بدل دیتے ہیں، معنی میں ایک خاص اگر آپ نے تبدیلی لے کر آنی ہے اسے فنا باب میں لے جائیں، انہیں میں سے ایک باب ہے جو کہلاتا ہے باب افتعال، باب افتعال کی خصوصیت میں سے خصوصیت یہ ہے کہ عام مادہ عام لفظ اگر اس کے اندر فعالیت نہ پائی جاتی ہو، ایکٹیونیس نہ پائی جاتی ہو، باب افتعال میں جا کر وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اب یہ ایکٹیو اور انیکٹیو، اس کی جو بہترین مثال ہے وہ لفظ ہے حسبہ حساب جس کو کہا جاتا ہے، حساب کیا ہوتا ہے؟ حساب کتاب جو آپ رکھتے ہیں، انگلش میں کہلایا جاتا ہے اکاؤنٹس، اسی حساب کو اگر باب افتعال میں لے کے چلے جائیں یہ بن جاتا ہے احتساب، حساب جب باب افتعال میں جاتا ہے کیا بن جاتا ہے؟ احتساب، اب حساب میں اور احتساب میں جو فرق ہے میرے خیال سے وہ واضح ہے، آپ حساب کیا ہوتا ہے؟ حساب اکاؤنٹس ہے جو آپ خود مینٹین کرتے ہیں، اس کے لیے ایکٹیو ہونا ضروری نہیں ہے. پورے سال میں آپ نے اکاؤنٹس مینٹین کیا, پہلے مہینے میں کیا ہوا, دوسرے مہینے میں کیا ہوا, تیسرے مہینے میں کیا ہوا, آپ کو غرض نہیں ہے. حساب میں آپ صرف موجودہ جو حساب کتاب ہے اسے مینٹین کریں گے. لیکن جیسے ہی یہ حساب احتساب میں پہنچتا ہے, جس کو انگلش میں کہتے ہیں اکاؤنٹس, اگر اکاؤنٹیبلٹی میں تبدیل ہو جائے تو اکاؤنٹیبلٹی میں کیا ہوتا ہے, جتنا آپ نے حساب مینٹین کیا تھا سارے کے سارے حساب کو آپ کو کیا کرنا پڑے گا, ایکٹیو کرنا پڑے گا, ایکٹیو فارم میں لانا پڑے گا نا. بھائی یہ جو پیسہ تھا جنوری میں یہ کہاں خرچ ہوا, فروری اسی طرح سے ہر مہینے کا ڈے ٹو ڈے سارے کے سارے حساب کو آپ کو ایکٹیویٹ کرنا ہے. اور ان دی اینڈ اگر آپ نے ڈیبٹ اور کریڈٹ ایکول کر دیا آپ بچ جائیں گے, لیکن اگر کہیں گڑبڑ ہو گئی تو گردن پھنس جائے گی. اکاؤنٹس اور اکاؤنٹیبلٹی کے اندر اگر آپ کو فرق سمجھ میں آ گیا تو میری گفتگو بہت آسان ہو جائے گی. جو فرق حساب اور احتساب میں ہے, جو فرق اکاؤنٹس اور اکاؤنٹیبلٹی میں ہے, وہی فرق نظر اور انتظار میں ہے. وہی فرق کس میں ہے, نظر میں اور انتظار میں. نظر عام حالت میں ایکٹیو ہونا ضروری نہیں ہے, عام حالت میں نظر ایکٹیو نہیں ہوتی, ایکٹیو فارم میں نہیں پائی جاتی. لیکن جب انتظار واقع ہوتا ہے تو نظر آٹومیٹیکلی ایکٹیو ہو جاتی ہے. اب یہ آٹومیٹیکلی ایکٹیو کیسے ہوتی ہے, آٹومیٹیکلی ایکٹیو ایسے ہوتی ہے. میں نے جب عرب سے پوچھا کہ بھائی تم انتظار کیسے کرتے ہو, تو اس نے کہا بھائی میں تو بادیا نشین, میں تو صحرا میں رہنے والا, میں انتظار ایسے کرتا ہوں کہ جب مجھے کسی کی آمد متوقع ہوتی ہے تو میں بلند ترین مقام تلاش کرتا ہوں. جس سمت سے میرے مہمان کے آنے کی توقع ہوتی ہے میں بلند ترین مقام پر جاتا ہوں, اس سمت میں نگاہ کرتا ہوں. اب دیکھیں اس سمت میں نگاہ کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے, جہاں تک میری نظر کام کرتی ہے, جہاں تک میری نظر کام کر رہی ہوتی ہے, میں اس پورے اسپین کو, اس پورے ہورائزن کو میں ایکٹیو فارم میں لے آتا ہوں. کب تک ایکٹیو رہتا ہے, جب تک آنے والا اس ہورائزن میں, آنے والا اس اسپین میں داخل نہیں ہوتا, تب تک میری جو نظر ہے وہ کیا رہتی ہے, ایکٹیویٹ رہتی ہے. تب تک میں نظر کو ایکٹیو رکھتا ہوں. جب تک میرا آنے والا مہمان میری نظر کے دائرے میں داخل نہیں ہوگا, میری نظر کو ایکٹیو رہنا چاہیے. اس کا معنی یہ ہوا کہ لفظاً لغت میں جب ہم سے کہا گیا انتظار, تو پھر انتظار ایک ایکٹیو فارم کا نام ہے, ان ایکٹیو فارم کا نام نہیں ہے. مجھے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا ہے. اب ایک چھوٹا سا مسئلہ اور بس آپ کی زحمتوں کو تمام. وہ چھوٹا سا مسئلہ کیا ہے, ہم انتظار کس کا کر رہے ہیں, مانا ہمیں لغت کے اعتبار سے. میں ابھی روایت میں نہیں گیا ہوں, روایت کا باب کھولوں گا تو پھر ایک مفصل گفتگو کہ روایات میں انتظار کسے کہتے ہیں. میں روایات کی گفتگو نہیں کر رہا, صرف اور صرف لغت سے بات کر رہا ہوں. لغت میں انتظار ایک ایکٹیو فعل کا نام ہے. لیکن ایک مشکل اور ہے, وہ جو منتظر ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے, اس کے اعتبار سے خود بخود انتظار کی جو کیفیت ہے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. لہذا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم انتظار کس کا کر رہے ہیں, ہم منتظر کس کے ہیں, ہمارا منتظر کون ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ منتظر دو حالتیں ہو سکتی ہیں. ایک مرتبہ میرا منتظر جس کا میں انتظار کر رہا ہوں, میرا منتظر ایک شخص ہو اور میں ایک شخص کا انتظار کر رہا ہوں. جب شخص کا انتظار کیا جاتا ہے تو پھر شخص کے انتظار کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. شخص کے انتظار کی ریکوائرمنٹ پہلی, آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے, کوئی نہ کوئی آشنائی آپ کے پاس اس کی ہونی چاہیے, نام پتہ ہونا چاہیے, کچھ شمائل معلوم ہونے چاہیے, اس شخص کے آنے کا وقت مقرر ہونا چاہیے, آنے کی سمت مقرر ہونی چاہیے, وسیلہ مقرر ہونا چاہیے. اب اگر میں آپ سے کہوں کہ جی زرغام صاحب تشریف لے کر آئیں گے, آپ انہیں جا کر لے آئیں, تو آپ کہیں گے مولانا خدمت میں حاضر ہیں, لیکن یہ زرغام صاحب ہیں کون, بچے ہیں, جوان ہیں, بوڑھے ہیں, کس طرح کے دکھتے ہیں, موٹے ہیں, پتلے ہیں, کوئی شمائل, کوئی ان کے بارے میں چیز ایسی بتلائیں جس سے میں پہچان سکوں. پھر ٹھیک ہے, آپ نے سارا کچھ اگر مجھے بتلا دیا, رنگ گندم گو ہیں, چمکتے ہوئے دانت ہیں, یہ سارے شمائل آپ نے بیان کر دیے، لیکن یہ سارے شمائل بیان کرنے کے بعد یہ تو بتلائیں آئیں گے کب، کب آئیں گے؟ مجھے جس شخص کا انتظار کرنا ہے وہ کب آئے گا؟ اب میں کہوں نہیں جی پتہ نہیں ہے تو آپ انتظار کریں گے؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب ذرا لگتا ہے آج کہیں اور اٹھ کر آئے ہیں، کہیں سے اچھی جگہ سے اٹھ کر نہیں آئے، کوئی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب شخص کا انتظار ہے، شخص خود بخود انتظار کو مشخص بنا دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، شخص کا انتظار خود بخود انتظار کو مشخص کر دیتا ہے۔ مشخص یعنی کیا؟ معلوم ہونا چاہیے کون آ رہا ہے، کتنے بجے آ رہا ہے۔ اچھا میں نے آپ کو بتا دیا اتوار کو آئے گا، کون سا اتوار؟ فلاں اتوار کو آئے گا۔ اچھا فلاں اتوار کو آئے گا، یہ فلاں اتوار کو یہ جہاز سے آئے گا، ٹرین سے آئے گا، گاڑی سے آئے گا، اپنی گاڑی سے آئے گا، کیسے آئے گا، کہاں پہنچے گا، کہاں ریسیو کروں؟ اگر یہ میں معلومات آپ کو نہ دوں، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کم ہو، آپ کے اندر حالت انتظار ایجاد اب میں تو 1400-1100 سال سے شخص کا انتظار کرتا رہا، کسے ڈھونڈ رہا ہوں میں؟ شخص کیا جانتے ہیں آپ؟ نام جانتے ہیں؟ معلوم، شمائل معلوم ہے، کوئی ہے جس کو یہ بتاؤ کب آئیں گے؟ یہ معلوم ہے کہاں سے آئیں گے، لیکن جب یہی نہیں معلوم کہ کب آئیں گے، تو یہ فطرت ہے انسان کی، یاد رکھیے گا، یہ فطرت ہے انسان کی کہ جب انسان کو یہی نہ معلوم ہو کہ آنے والا کب آئے گا، انسان حالت انتظار میں نہیں جا سکتا۔ اب میں کچھ سخت باتیں کر رہا ہوں، برداشت کر لیجیے گا، کیونکہ اب کچھ زمانہ آ گیا ہے کچھ سخت باتیں کرنے کا، برداشت کر لیجیے گا۔ دعائیں امام زمانہ پڑھنا میری مجبوری ہے، اس لیے کہ میں نے روایت میں پڑھا ہے، میں پڑھوں گا تو میرا نام شامل ہو جائے گا منتظرین میں سے۔ دعائے عہد کے بارے میں نے پڑھا ہوا ہے کہ میں دعائے عہد پڑھوں گا تو انشاءاللہ میرا شمار منتظرین میں ہو جائے گا۔ لیکن کیا واقعاً یہ دونوں چیزیں انتظار کہلاتی ہیں؟ کیا یہ واقعاً کفایت کرے گا کہ میں قیامت کے دن یہ کہوں جب مجھ سے کہا جائے گا ہاں بھائی تم عصر غیبت میں کیا کرتے رہے ہو، انتظار کیا یا نہیں؟ میں کہوں گا ہاں جی میں نے روزانہ ہر نماز کے بعد میں نے دعائے فرج پڑھی، ہر روز صبح میں دعائے عہد کرتا تھا، کیا واقعاً کافی ہوگا؟ یہ نہیں ہوگا کافی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک میں انتظار کے معنی میں ایک مسٹیک کر رہا ہوں۔ وہ مسٹیک کیا؟ میں شخص کا انتظار کر رہا ہوں۔ شخص کے انتظار کے لیے جب تک مشخصات پوری نہ ہوں انتظار شروع ہی نہیں ہوتا، ناممکن ہے۔ میں اگر آپ کو مثال کہہ رہا ہوں، خدا نہ خواستہ معین نہیں کر رہا، اگر ہمیں کوئی آگے بتا دے، کسی اوتھینٹک سورس سے یہ پتہ لگ جائے کہ اس جمعے کو امام آ رہے ہیں، اوتھینٹک سورس ہمارے پاس کہیں سے آ جائے کہ اس جمعے کو امام آ رہے ہیں، آپ دیکھیے گا ہماری سوسائٹی کا حال کیا ہوگا۔ لوگ آپ کو توبہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لوگ آپ کو اصلاح کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انتظار کے ساتھ ساتھ ایک تلوار بھی ہے۔ مشخص ہونے دیں آپ، جیسے ہی مشخص ہوگا لوگ بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ ہر آدمی، یہ جیسے وہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا کہیں نہ کہیں، کسی ڈرامے میں دیکھا ہوگا، کسی فلم میں دیکھا ہوگا، کسی افسانے میں پڑھا ہوگا، بندے کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ تم جمعے کو مر جاؤ گے، اب موت کا سنتے ہی اعمال بدل گئے، جمعہ گزرتے جیسے وہ نہیں مرا پھر دوبارہ پڑھ گیا۔ ہمارا حال اس سے زیادہ مختلف نہیں۔ لہذا یہ یاد رکھیے گا، موت میں اور انتظار امام زمانہ میں ایک شباہت ہے، اور وہ شباہت یہ ہے کہ دونوں کا وقت معین نہیں، اس کے باوجود دونوں کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو میں آگے ہاتھ جوڑ کر اپنے مولا سے یہ کہوں گا، مولا مسئلہ یہ ہے کہ میں انسان ہوں، میری کچھ فطرت ہے، میری فطرت تقاضا یہ کرتی ہے کہ اگر شخص کا انتظار کر رہے ہو تو مشخص ہونا چاہیے، جب آپ نے مشخص ہی نہیں کیا تو پھر مجھ سے طلب کیوں کر رہے ہیں؟ تو شاید جواب یہ آئے گا، شاید، کہ انتظار صرف شخص کا نہیں کیا جاتا، بعض اوقات انتظار کیا جاتا ہے شخصیت کا، جب شخصیت کا انتظار کیا جاتا ہے تو پھر انتظار کو مشخص ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف تشخیص کی ضرورت ہوتی ہے۔ شخصیت کے انتظار میں مشخص ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں مجھے ضرورت کہ میں ٹائم مجھے پتا ہونا چاہیے، نہیں ضرورت مجھے یہ کہ کہاں سے آئے گا، کب آئے گا، کس ذریعے سے آئے گا، کتنے بجے آئے گا، کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شخصیت اپنے لیے کسی بھی شے کی محتاج نہیں ہوتی۔ شخصیت کے لیے صرف یہ پتا ہونا چاہیے کہ شخصیت کی صفات کیا ہیں، اپنے اندر وہ صفات پیدا کرتے چلے جاؤ، خود بخود شخصیت کے ساتھ لنک ہوتا چلا جائے گا، پھر آپ کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا اب دیکھیے، میں نہیں جانتا لیکن شاید تین دفعہ شاید کہہ رہا ہوں، شاید ایک وجہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک کے نہ لینے کی ہے نا، یہ روایت بچپن سے آج تک سنتے ہیں، کبھی غور کیا آپ نے اس بات پر کہ کیوں امام کے زمانہ کا نام لینا منع آیا ہے، کبھی غور کیا آپ نے؟ شاید ایک علت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک کا نہ لینا، اس کی ایک علت یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ نام کے چکر میں تم شخصیت شخص کے پیچھے لگ جاؤ، نام کے چکر میں تم شخص ڈھونڈنے لگ جاؤ، نام کے چکر میں تم کسی شخص کے انتظار میں چلے جاؤ۔ لہذا نام لینے پر پابندی لگا دو، جب نام لینے پر پابندی ہوگی تو کیا ہوگی، شخصیت خود بخود سامنے آنا شروع ہو جائے گی، شخص چلا جائے گا پیچھے، نام چلا جائے گا پیچھے، صفات خود بخود سامنے آنے لگیں گی، پھر امام پہچانا جائے گا امام زمانہ کے نام سے، پھر امام پہچانا جائے گا مہدی کے نام سے، پھر امام پہچانا جائے گا قائم آل محمد، ان ناموں سے پہچانا جانے لگے گا۔ تو جو چیز سامنے آنے لگے گی خود بخود ہوگی شخصیت، شخص نہیں ہوگا، شخصیت سامنے آنے لگے گی۔ اب شخصیت کے انتظار کے لیے کسی بھی زمان و مکان کی ضرورت نہیں ہوتی، شخصیت کے لیے کسی بھی زمان مکان مشخصات کی ضرورت نہیں ہوتی، شخصیت کو پہچانتے چلے جاؤ، اپنے آپ کو اس شخصیت کے ساتھ، جیسے جیسے آپ اپنے صفات کو شخصیت کے صفات کے ساتھ ملاتے چلے جاؤ گے، آپ کا نام خود بخود منتظرین میں آتا چلا جائے گا۔ لہذا اب آپ دیکھیے، بہت سارے دنیا میں انقلاب ایسے ہیں کہ اس انقلاب کو لانے والا 100 سال پہلے پیدا ہوا، انقلاب کے وقوع سے 70 سال پہلے مر گیا، لیکن 70 سال کے بعد جب انقلاب آیا تو اس شخصیت کے ساتھ اس کو لنک کیا گیا، ہے یا نہیں ایسا؟ میں دنیا میں بہترین موجودہ دور کے سب سے بڑے انقلاب سوشلسٹ انقلاب کی بات کرتا ہوں، کہ جس کا بانی 19ویں صدی میں فوت ہو گیا، 20ویں صدی کے مڈ میں جا کر وہ انقلاب برپا ہونا شروع کیا۔ جب وہ انقلاب برپا ہوا تو لوگوں نے کیا کہا؟ کہا یہ سٹیلن کا انقلاب ہے؟ نہیں۔ کسی اور نام سے پہچانا گیا؟ نہیں۔ کس نام سے پہچانا گیا؟ مارکس کے نام سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شخصیت تھی جس نے چلایا تھا، شخص چلا گیا، شخصیت چھوڑ گیا، اس شخصیت کو ماننے والوں نے انقلاب کو برپا کیا۔ اب اس پورے سوشلسٹ انقلاب کے چرخے میں جہاں جہاں لوگ اس شخصیت کے ساتھ اپنے آپ کو ملاتے چلے گئے، اس انقلاب کا حصہ ہوتے چلے گئے، جو اس انقلاب کا حصہ ہوتے چلے گئے، وہ جب بھی کبھی تاریخ انقلاب لکھی جائے گی ان کا نام اس میں آتا چلا جائے گا۔ یہی چیز ہے جو دین ہم سے چاہتا تھا، تمہارے زمانے کا امام اگر غیبت میں چلا جائے تو شخص کو ڈھونڈتے مت پھرنا، بلکہ شخصیت کو تلاش کرنا، شخصیت کے لیے اپنے آپ کو بھی آمادہ کرو، اپنے معاشرے کو بھی آمادہ کرو، شخصیت کی صفات دیکھتے چلے جاؤ، اپنے معاشرے میں وہ صفات پیدا کرتے چلے جاؤ، اور دیکھو جو معاشرہ خود بخود وہ صفات پیدا کرتا چلا جائے گا، وہ آٹومیٹیکلی امام زمانہ کی سوسائٹی اور معاشرہ اور لشکر بناتا چلا جائے گا۔ لہذا اب جہاں کہیں پر بھی امام کا مشہور ترین لقب قائم آل محمد، مشہور ترین لقب کس سے کہا گیا؟ قیام سے کہا گیا۔ اب جس ملت نے قیام کے معنی کو سمجھ کر قیام برپا کر لیا، وہ امام سے متصل ہوتی چلی گئی، اور جس ملت کو انقلاب ہی سمجھ میں نہ آیا ہو، جو ملت آج بھی حتیٰ امام کے جد مبارک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا کے تمام قیاموں نے اس کے بعد اپنے آپ کو کربلا سے سیجا ہے، کربلا سے اپنے لیے انہوں نے نمونہ لیا، کربلا سے اپنے لیے روشنائی لی، بعض ایسے بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ امام حسین نے قیام ہی نہیں کیا، جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کے منکر نظر آ رہے ہیں کہ امام نے قیام ہی نہیں کیا، جو امام کے قیام کے منکر ہوں گے وہ امام کی اس لقب کا کیا ترجمہ کریں گے؟ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ جب امام حسین نے ہی قیام نہیں کیا تو امام زمانہ کیا کرنے آ رہے ہیں؟ لہذا ہماری سوسائٹی میں ابھی تک ایسے جراثیم موجود ہیں کہ جو لوگوں کے ذہنوں کو بہکا رہے ہیں، شخص امام ہماری جان قربان ہو، شخص امام انشاءاللہ امام ظہور کریں، اس نور پر نور کو ہم دیکھ سکیں، اس مجسم نور کو ہم دیکھ سکیں، یہ ہماری نصیب ہے، لیکن کیا اس طولانی عرصے کے درمیان میں وہ سارے کے سارے لوگ جو شخصیت کو سمجھ کے اس کے لیے کام کرتے رہے ہیں؟ اسی لیے کیا فرمایا کہ تم اس غیبت کے زمانے میں اگر حقیقی منتظر بن جاؤ گے تو یہ تمہارا انتظار ہی الفرج، یہی فرج ہے تمہارا، یہی انتظار، یعنی کیا؟ تم نے اگر وہ صفت اپنے اندر پیدا کر لی جو شخصیت کے اندر ہے تو اپنے آپ کو شخصیت سے متصل کر دینا ہی تمہیں حقیقی منتظر بنا دے گا، اور جیسے ہی تم حقیقی منتظر بنو گے تو کیا ہے؟ فرمایا کہ الانتظار ہی الفرج، یہ انتظار ہو جانا، یہ منتظر بن جانا ہی یہی فرج کو حاصل کر دیتا ہے، لہذا وہ ظہور سے پہلے تک کے وہ تمام کے تمام افراد کہ جو حقیقی منتظر بنتے چلے جائیں گے ان کے لیے فرج خود بخود حاصل ہوتا چلا جائے گا، پھر انہیں زمان و مکان کی قید نہیں ہے، اس لیے کہ جس شخصیت کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو لنک کر دیا، اگر آپ اس کے راستے میں کام آ گئے، آپ نے اس شخصیت کو اس کے ظہور کے لیے، اس کے قیام کے لیے آپ نے کوئی کام انجام دے دیا، یہ چھوٹے سے چھوٹا کام ہوگا لیکن آپ کو خود بخود متصل کر دے گا اس شخصیت سے کہ جس کو اہل بیت نے قائم آل محمد کہہ کر پکارا۔ انشاءاللہ اگر خدا نے فرصت دی اور کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکا دوبارہ تو عرض کروں گا کہ روایات میں قیام کو کس طریقے سے بیان کیا گیا، انتظار کو کس معنی میں بیان کیا گیا، آئمہ نے خود انتظار کی کیفیت کو اپنے خود اپنے آپ سے کس طریقے سے ظاہر کیا، اگر خدا نے فرصت دی انشاءاللہ عرض کروں گا۔ دعا کرتے ہیں بارِ الٰہ بحق محمد و آل محمد، ہماری اولین اور آخرین دعا یہی ہے بارِ الٰہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، بارِ الٰہ وہ تمام شیعان حیدر کرات و دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، جتنے ہمارے مریض ہیں بارِ الٰہ خصوصاً جن مریضوں نے کہا، حاضرین میں جو افراد مریض ہیں، حاضرین کے جو مریض ہیں بارِ الٰہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما، بارِ الٰہ ہمارے جتنے اسیر ہیں بالخصوص جو بے گناہ اسیر اٹھائے گئے اور جن کا ابھی تک کوئی معلوم نہیں ہے، بارِ الٰہ اور بالاخص شیخ ابراہیم زکزاکی، بارِ الٰہ ان تمام اسیروں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما، بارِ الٰہ ان کی رہائی میں جتنے بھی افراد مانے ہیں ان کو نیست و نابود فرما، بارِ الٰہ جہاں جہاں شیعہ باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، بارِ الٰہ خصوصاً یمن اور شام کے مومنین کی مدد فرما، فلسطین و میانمار کے مسلمانوں کی مدد فرما، بارِ الٰہ بحق محمد و آل محمد دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما، بارِ الٰہ بحق محمد و آل محمد تمام علماء مراجع زان کی حفاظت فرما، بالخصوص انقلاب اسلامی رہبر انقلاب حزب اللہ حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما، ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔